حب بالدود به محمد وآل محمد. ان اسباب اور عوامل کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ان کو قانون تعبیر کرتے ہیں، یہ قوانین خدا ہیں. مادی دنیا کے اندر بھی قوانین ہیں، مانوی دنیا کے اندر بھی قوانین ہیں، فرد کی زندگی میں بھی قانون ہیں، معاشرے کے اوپر بھی قانون ہیں. دنیا کے جو مادی قوانین ہیں ان کو ہم لوگ مختلف سائنسز میں سیکھتے ہیں، مثلا جو فزیکل باڈیز کے اوپر قوانین ہیں ان کو ہم فزکس میں سیکھتے ہیں، جو کیمیکلز کے قوانین ہیں ان کو ہم کیمسٹری میں سیکھتے ہیں، بدقسمتی سے دنیا کی مادی چیزوں کے قوانین کو سیکھنے کے لیے ہم بے تحاشا محنت کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو روحانی قوانین سیکھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی وہ محنت اس کی 10% بھی انجام نہیں دیتے. اور ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معتقد ہونے کے ناطے, کہ دنیا مادی قوانین کے اوپر ہے, لیکن بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ مادی قانون مادی قوانین کے اوپر حاکم ہو جاتے ہیں اور پھر ان مادی قوانین میں سے کچھ باقی نہیں رہتا. کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص خدا نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, ڈاکٹرز معالجین کہتے ہیں اس سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. معالجین کہتے ہیں اس کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے, اللہ کا کوئی معنوی قانون بیچ میں آتا ہے, مثال کے طور پر اس کے والدین کی کوئی دعائیں, اس کی اپنی زندگی کا کوئی اچھا کام, کوئی بھی ایسی چیز جس کی تاثیر معنوی دنیا سے حاصل ہو جائے وہ مادی معنوی قانون آتا ہے اور تمام معنوی اسباب کو تبدیل کر دیتا ہے. جو مر رہا ہوتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے. بہت دفعہ اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے, کسی انسان کے پاس مادی اعتبار سے سب کچھ ہوگا, دولت بھی ہوگی مثال کے طور پر جو مادی دنیا کے اندر دیکھی جاتی ہے, معاشرے کے اندر ظاہری طور پر عزت احترام بھی ہوگا اور جسم بھی صحیح و سالم ہوگا, لیکن اس کے باوجود خوش نہیں ہوگا. جبکہ سب کچھ ہوگا, خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ کوئی معنوی قانون ہے جو اس نے توڑ دیا ہے, جس کی روشنی میں اس کو خوشی نصیب نہیں ہونی ہے. تو چاہے پوری دنیا کو جمع کر لے, ہر قسم کی مادی فضیلت کو جمع کر لے, تب بھی خوشی نصیب نہیں ہو پائے گی. ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں قوانین ہماری زندگی پہ عمل پیرا ہوتے ہیں, مادی قوانین بھی ہیں معنوی قوانین بھی ہیں. میں نے عرض کیا ہم لوگ مادی قوانین کو سمجھنے میں جدوجہد کرتے ہیں, معنویت کو سمجھنے میں جدوجہد نہیں کرتے, اور فرد کے اوپر جو معنوی قوانین ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ پاتے. جو معاشرے کے اوپر معنوی قوانین نافذ ہیں ان کو تو قطعاً نہیں سمجھ پاتے, ان کو بالکل نہیں سمجھ پاتے. ان کے اسباب ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی نشانی کیا نکلے گی. مثلا سورہ انعام کے اندر خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دیں اور کسی ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر مسلط کر دیں اور تمہیں اس کے ذریعے سے ایک عذاب کا مزہ چکھائیں. خدا تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہمارا عذاب ہے کہ ہم معاشرے کو تقسیم کریں, دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں, ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑ رہا ہو, تمہیں سے کوئی زندگی نہیں گزار پائے گا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ معنوی عذاب ہے. اس میں سامنے آتا ہے کہ جیسے معاشرے کے اندر انتشار ہونا, اختلاف ہونا, اس کے مادی اسباب بھی ممکن ہیں لیکن بڑا سبب اس کا معنوی سبب ہونا چاہیے. اور اس کے بالکل مقابلے میں خدا تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما علقت بین قلوبهم ولكن الله علق بینهم. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی, آپ زمین و آسمان کے خزانے ان کو دے دیتے, پوری زمین کے خزانے ان کو دے دیتے تو ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے, اللہ تھا جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. اس آئے کریمہ میں خدا بالکل واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ مادی اسباب ہیں کچھ معنوی اسباب ہیں, پوری دنیا کے خزانے دے دو تاکہ دل جڑ جائیں, دل نہیں جوڑ پاؤ گے, خدا دلوں کو جوڑ دے گا. اور کفر کے لیے اور یہودیوں کے لیے کہتا ہے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. فرمایا تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ متحد ہیں اور ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے پاس علم نہیں ہے, یہ لوگ سوچنے سمجھنے سے محروم ہیں. یہ دونوں آیات کریمہ بالکل واضح ثبوت ہیں اس بات کا کہ ہم معاشرے کے اندر صرف مادیات سے کام نہیں کر پائیں گے. لہٰذا مثلا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہاں پر دولت اگر زیادہ پیدا کر لیں گے, دولت زیادہ جنریٹ کر لیں گے, اس دولت کو ہم لوگوں کو دیں گے, لوگوں کے دل نزدیک آ جائیں گے, اس سے اتحاد ہو جائے گا, اس سے مادی اتحاد ہوتا ہے, اس سے وہ اتحاد ہوتا ہے جو صحیحیوں نے کیا ہے, وہ جو یہودی بینکرز تھے وہ جمع ہوئے, انہوں نے اپنی دولت کے بلبوتے پر یہودی قوم کے لیے صہیونیت کے نام پر فکر بنائی اور اس کے ذریعے انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا. دولت کی بنیاد پہ اگر اتحاد ہوگا تو یہ اتحاد ہوگا جس کو خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ, تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ متحد ہیں, متحد نہیں ہیں, ان کے دل علیحدہ ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم اور آپ اللہ کے معتقد ہونے کے ناطے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو سمجھنے والے ہونے کے ناطے چاہتے ہیں, اپنے قوم میں اتحاد دیکھیں, اس قوم کے اوپر اللہ کی نعمتیں برستی دیکھیں, تو پھر خواہ نہ خواہ ہمیں اس کی معنوی اسباب دیکھنے پڑیں گے. کہ پھر میں عرض کروں گا, اگر یہ بات واضح ہے کہ ہم اتحاد بھی صرف دولت سے نہیں لے پائیں گے, مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ ہم اگر ایک بہت اچھی پولیٹیکل پارٹی بنا لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں حل ہو پائے گا. میں مطمئن ہوں کہ عرض کر رہا ہوں آپ ایک اور پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے, نہیں حل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی بنیادوں کے اندر اپنے کام کو صحیح نہیں کریں گے, ہم اوپر کی ترمیم لانے سے مشکل کو حل نہیں کر پائیں گے. ہم اگر اس وقت ایک گروہ بنائیں گے, پہلے سے موجود 10 گروہ میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا, اس کے بعد ایک اور گروہ بنائیں گے کہ وہ گروہ بنائیں گے ان سب کو متحد کرنے کے لیے, وہ ایک اور گروہ بن جائے گا. پھر گروہ پہ گروہ بناتے چلے جائیں گے اس نام نام پر کہ یہ جو نیا والا ہے یہ سب کو متحد کرے گا, پھر ایک اور گروہ بن جائے گا, پھر ایک اور پارٹی بنتی چلی جائے گی. اور ایسا بار بار کیوں ہوگا جبکہ ہم ہر دفعہ یہ کہیں گے کہ جو نیا پلیٹ فارم بنا ہے اس لیے کہ دوسروں کو متحد کرے, اور پھر وہ ایک اور پلیٹ فارم ہوگا. کیوں ایسا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مانوی کام ہو جانا چاہیے تھا, جو اخلاقیات پہ کام ہو جانا چاہیے تھا, وہ ہمارے درمیان نہیں ہوا ہوا. اگر وہ کام نہیں ہوا ہوا پھر ان مشکلات میں ہم لوگ پڑے رہیں گے, ان مشکلات سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اور کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جس کو ہم اصل ظہور تعبیر کرتے ہیں, ہماری ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی اصلاح کی طرف آئیں, اپنی بنیادوں کو ان کی بنیادوں سے جوڑنے کی کوشش کریں, اور پھر دیکھیں کہ کاموں کو کس طرح سے انجام دینا ہے. اس حوالے سے چند نکات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ابھی آپ کی خدمت کا عرض ہوا کہ کچھ اسباب مادی ہیں, کچھ اسباب معنوی ہیں. اگر مادی اسباب پر پوری محنت کر لی, مانوی اسباب پورے نہیں ہوئے, مشکل حل نہیں ہوتی. ان مانوی اسباب کو کس طرح سے بیان کریں کہ کون سے مانوی اسباب ہیں جو اگر حاصل ہو جائیں تو پھر کام صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر وہ حاصل نہیں ہوں گے تو پھر کام صحیح نہیں ہو پائیں گے. یعنی جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے, یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قوم ہونے کے ناطے ہمارے پاس دولت بھی ہو, ہمارے پاس طاقت بھی ہو, ہمارے پاس معاشرے میں احترام بھی ہو, تب بھی ہمارے کام صحیح نہیں ہوں گے. اس وقت صحیح ہوں گے جب ہم اپنی مانوی شرائط کو بھی پورا کریں گے. ان مانوی شرائط میں سر فہرست کس شرط کو کہیں گے؟ اور اگر کل سے متصل کریں تو ہم بھی کہیں گے کل والی بات سے جو ہم اسزور کے حوالے سے عرض کر رہے تھے, کہ مثلا اگر ہم کہتے ہیں ہم نے امام کے لشکر میں جانا ہے, پہلی شرط کیا ہونی چاہیے؟ پہلی چیز جس کو ہم سوچیں کہ امام کے لشکر میں جانے کے لیے اس شرط کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ شرط نہیں ہوئی تو پھر ہمیں اس لشکر میں داخلہ ملنا ناممکن ہو جائے گا. لیکن پہلی شرط اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں پر 100% وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا, وہ صرف معصومین ہیں, ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس لشکر میں صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہوگا. شاید ایسا نہیں ہو پائے گا. بہت وسیع لشکر ہونا چاہیے جس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے. تو تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر صرف ہوں گے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کچھ اور شرط ہوگی جس کے ذریعے سے لوگ اس کے اندر داخل ہو پاتے ہوں گے. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک واضح اخلاقیات سے بھی واضح ہے, سادہ ترین اخلاقی بحث سے بھی واضح ہے. پہلی شرط جو سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی مخلص ہے یا نہیں ہے, کام کس کے لیے کرتا ہے, خدا کے لیے کرتا ہے, اپنے لیے کرتا ہے. میرا اپنا ہی خیال ہے آپ دنیا کا کوئی بھی کام انجام دینا چاہیں, آپ اچھے کاموں کو لے لیجیے, آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں دین کا علم, آپ چاہتے ہیں قرآن کا علم حاصل کریں, آپ چاہتے ہیں انسانوں کی خدمت کریں, آپ چاہتے ہیں وقت کے امام کی خدمت کریں, جس کسی بھی اچھے کام کو اٹھا لیجیے, پہلی شرط یہ ہوگی اخلاص ہے یا نہیں. اگر خلوص ہے وہ شرط حاصل ہو جائے گی جس کے بعد باقی باتیں ہوں گی, اور اگر خلوص نہیں ہے تو پھر وہ پہلی شرط مفقود ہو گئی. اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. آج کے لیے درود بھیجے گا محمد والے محمد. مسلمان ہونے کے ناطے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, اہل بیت کے معتقد ہونے کے ناطے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. آیا واقعاً خلوص کی تاثیر کاموں کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ہم اور آپ گفتگو کرنے کے لیے, کیونکہ تقریر ہو رہی ہے کچھ باتیں کہی جائیں گی, ہم کہہ لیتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے. اچھا ہے کہ ایک دفعہ کہیں بیٹھ کر بالکل اپنے ذہن کی تمام تر طاقت کو استعمال کر کے اپنے آپ سے ایک سوال کر لیں, بغیر خلوص کے کام ہو سکتا ہے؟ آیا کام نتیجہ دے دے گا؟ مثال کے طور پر فرض کرنا ہے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے, ہمیں مجلس پڑھنی ہے, فرض کرنا یہ 50 منٹ ایک گھنٹہ بولنا ہے, اور اس مجلس کے پیچھے چاہتے ہیں دین کی خدمت ہو جائے, چاہتے ہیں دین کی خدمت ہو جائے. کچھ لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں, ان کو ہم دین سے کچھ سکھا سکیں, ہم چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے جو لوگ یہاں پر آئیں وہ بھی اہل بیت کے سمت بڑھیں اور آگے جائیں, ہم بھی اہل بیت کے سمت سفر کو طے کر لیں. اپنے آپ سے ایک سوال کر لیں, بغیر خلوص کے ہو جائے گا؟ طے شدہ بات ہے کہ نہیں ہوگا, بالکل 100% ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بغیر خلوص کے نہیں ہو سکتا. یعنی کن لوگوں کا خلوص چاہیے؟ جتنے لوگ ملوث ہیں, جتنے لوگ ہیں سب کا خلوص چاہیے, اور جتنا کم ہوتا چلا جائے گا معاملہ خراب ہوتا چلا جائے گا. معاملہ خراب ہوگا کیا مطلب؟ کیا مجلس نہیں ہوگی؟ نہیں, مجلس تو ہو جائے گی, لوگ نہیں آئیں گے, لوگ بھی آ سکتے ہیں. اس کے اسباب کچھ اور ہیں, لوگ کیوں آتے ہیں اس کا سبب کچھ اور ہے, کام کیوں ہو جائے گا اس کا سبب کچھ اور ہے. ہم آخری تاثیر کی بات کر رہے ہیں, وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اخبار میں اشتہار کفر کے بھی لگتے ہیں, منافقت کے بھی لگتے ہیں, دین کے بھی لگ سکتے ہیں, وہ کوئی مشکل نہیں ہے. رش لینے کی بات کریں, کفر اور نفاق کے نام پر بھی لوگ آ جاتے ہیں, تو دین کے نام پہ بھی آ جائیں گے, وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. بولنے کی بات کرتے ہیں, لوگ کفر کے نام پہ 2-2 گھنٹے بولتے ہیں, دین کے نام پہ بھی بولنے کی, وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف ایک مشکل کام ہے, یہ جو بولنے والے ہیں سننے والے ہیں یہ خدا سے نزدیک جائیں گے؟ بغیر خلوص کے جا سکتے ہیں؟ نہیں ہوگا. طے شدہ سی بات ہے کہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم لوگوں کے اندر خلوص نہیں ہوا, جتنا کم ہوا اتنا نتیجے سے محروم ہو جائیں گے. کاش یہ بات ہمیں اپنی زندگی کے ہر کام میں سمجھ میں آ جائے, کاش یہ سمجھ میں آ جائے. یہ سادہ سی بات ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. مثلاً اگر آپ کی خدمت میں 50 منٹ عرائض پیش کروں اور میں سوچوں کہ میری نیت خدا نہ ہو, خدا کا نظام نہ ہو, کچھ اور نیت ہو, اور آپ دین سیکھ لیں گے, نہیں ہو سکتا. سوال ہی نہیں ہے کہ ہو جائے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی یہ کہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا, کچھ نہیں پیوں گا, میری پیاس یوں ہی بجھ جائے گی. نہیں بجھے گی. تو اگر واقعاً کوئی کام کرنا ہے, پہلی شرط یہ خلوص ہونا چاہیے. اگر خلوص ہوگا یہ کام نتیجے دیں گے, دنیا میں بھی نتیجے دیں گے, آخرت میں بھی نتیجے دیں گے. آخرت میں جو آپ کو نتائج چاہیے, مثال کے طور پر اللہ کا قرب چاہیے, کسی کو اور کم سطح پہ سوچنا ہے تو مثلا جنت میں جانا چاہتا ہے اور مختلف درجات سوچتا ہے, وہاں پر بھی نتیجے لینے کے لیے, یہاں پر بھی نتیجے لینے کے لیے ہمیں خلوص چاہیے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کاش یہ چھوٹی سی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کام سے نتیجہ لینا چاہتے ہیں آپ کو خلوص چاہیے. سادہ سی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجیے گا محمد والے محمد. خدا نے ہم انسانوں کو بہت عجیب صلاحیتوں سے نوازا ہے, خاص کر ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, یہ بہت عجیب صلاحیت ہے. اگر آپ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں تو کہتے ہیں کہ ہم موجودہ صورتحال میں دماغ کی 10-15% سے زیادہ صلاحیتیں استعمال نہیں کرتے. لوگ اس طرح کہتے ہیں میڈیکل سائنسز میں, یا شاید اس سے زیادہ کوئی اور ایگزیکٹ فگر دے سکے, جو مجھے یاد آتا ہے وہ یاد ہے. کہتے ہیں ہم لوگ 20% توانائی کو بھی استعمال نہیں کرتے, اور اگر کوئی اس 20% سے بڑھنا شروع کر دے، مثال کے طور پر 20% یا جتنا بھی فیصد وہ بیان کرتے ہیں، جو مجھے یاد آتا ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں اس سے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں تو ہم لوگ معجزے کرنا شروع کر دیں گے. ابھی نہیں معلوم اگر ہم لوگ اپنے ذہن کی صلاحیتوں کو، نہیں معلوم امام کی دیوی کسی نعمت سے مثلا 50% تک استعمال کر گئے پھر کیا ہوگا، نہیں معلوم ہماری دنیا کے اندر کیا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ خدا نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو استعمال کرنے کی دیر ہے. میں نے ابھی اپنی خدمت میں ایک مثال دی مجلس کی، کہ یہ جو مجلس ہم منعقد کر رہے ہیں سید الشہداء کے نام پر ہے، ہم اس سے نتیجہ لینا چاہتے ہیں، نتیجہ لینا چاہتے ہیں لوگ اللہ کی طرف بڑھیں، کس صورت میں بڑھیں گے؟ آیا یہ کوئی امکان ہے کہ ہم خدا کے لیے نہ کریں اور لوگ بڑھ جائیں؟ تو ہم نے کہا نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں. اگر ہم خدا کے لیے نہیں کریں گے یہ نتیجہ نصیب نہیں ہوگا. باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، دولت مل سکتی ہے، طاقت مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے، پبلک آتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اب اسی طریقے سے دنیا کے ہر کام کے لیے سوچیں، اگر میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں اور کاروبار سے میرا ہدف یہ ہے کہ مجھے حلال روزی ملے اور حلال روزی لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، بغیر خلوص کے ہو جائے گا؟ اگر لوگوں کے ساتھ مکاری دکھاؤں تو ہو جائے گا یہ کام؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ طے شدہ بات ہے کہ نہیں ہوگا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ پیسہ آ جائے گا. اگر کوئی کاروبار کرے گا اللہ کی خاطر نہیں کرے گا، خلوص نہیں ہوگا، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ پیسہ بھی نہیں آئے گا. نہیں، پیسہ تو آ جائے گا، وہ کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پیسے کو استعمال نہیں کر پائے گا، پیسے کو استعمال بھی کر لے گا، دنیا گزار دے گا، دنیا بھی گزار لے گا، صرف ایک مشکل ہوگی، خدا نہیں ہوگا اس کے پیچھے، باقی سب کچھ ہوگا. کسی ایک موقع پر جس چیز کی خاطر خدا کو چھوڑا تھا وہ بھی ہاتھ سے جائے گی، وہ جائے گی، ان جائے گی. ایک عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے، روایت میں معصوم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بھی فسق کے دور میں زندگی گزارے، جو بھی فسق و فجور کے دور میں زندگی گزارے، اس سے فائدے اٹھائے تو مرنے سے پہلے دو میں سے ایک کام ہوگا، یا دولت ہاتھ سے جائے گی یا جسم پہ بیماری آئے گی. جو بھی نظام فسق میں زندگی گزارے اور نظام فسق سے باطل کا کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، باطل کا فائدہ اٹھایا اس نے نظام فسق سے، تو موت سے پہلے دو میں سے ایک کام ہوگا، یا دولت ہاتھ سے چلی جائے گی یا بدن کے اوپر بیماری آئے گی، یہ جھیلنا پڑے گا. یہ مومن کے لیے حکم ہے، فاسق کے لیے نہیں ہے. ممکن ہے فاسق نظام فسق میں زندگی گزارے، خوب دولت کمائے، نہ پیسہ جائے نہ بدن میں بیماری آئے. کیوں؟ خدا اس کو دنیا میں عیاشی دینا چاہتا ہے، جتنا کرنا ہے کرے تاکہ اس کا حساب یہیں پہ ختم ہو جائے. اگر مومن ہوا اور اس نے نظام فسق سے فائدہ اٹھایا ہے تو دو میں سے ایک کام ہوگا، یا پیسہ ہاتھ سے جائے گا جو اس نے فسق سے کمایا تھا، یا بدن کے اوپر کوئی بیماری آئے گی جس کو اس کو جھیلنا پڑے گا. اب یہ ہم لوگ ہیں، یعنی یہ روایت بھی کہہ رہی ہے کہ اگر غلط طریقے سے کوئی کام آگے بڑھا دیا تو چونکہ صاحب ایمان ہے، خدا یہیں پر اس کو مشکل میں مبتلا کر کے حساب کو برابر کر لے گا، آگے نہیں بھیجے گا. یہ میں قیامت کے روپ پر رکھ لیتا ہوں، کیونکہ صاحب ایمان اس طرح سے نہیں کرے گا. تو ایک بات طے شدہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں خلوص چاہیے. آپ کاروبار کر رہے ہیں تب بھی خلوص چاہیے، دینی کام کر رہے ہیں تب تو یقیناً خلوص چاہیے. ذرا سا سوچ لیتے ہیں خلوص کا مطلب کیا ہونا چاہیے، پھر خلوص کی نشانی کیا ہونی چاہیے، خلوص کی نشانی ہمیں کیا ملنی چاہیے. تو پہلے ہی سوچتے ہیں خلوص کا مطلب کیا ہونا چاہیے، پھر دوسرے ہی کہ اس خلوص کی ہم کیا نشانی ڈھونڈ سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد، عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، ہم سب کو پتا ہے. ہم اردو میں جب خالص کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اصل کو غیر اصل سے علیحدہ کر لینا، یہ خالص ہے. تو مثال کے طور پہ آپ سے کہیں کہ یہ سونا خالص ہے تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ سونا خالص ہے. کس وقت کہیں گے؟ جب اس میں غیر سونے کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. اگر اس کے ساتھ سونے کے علاوہ کچھ اور چیز ہوئی تو کہیں گے اب خالص نہیں ہے، غیر خالص ہے. یہ ہم لوگ اردو کا استعمال ہے، تقریباً یہی عربی میں بھی استعمال ہے. تو جب ہم کہتے ہیں خالص ہو اللہ کے لیے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ نیت میں بس خدا ہونا چاہیے، بس خدا ہونا چاہیے. اچھا اس خالص کے مقابلے میں ہم کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ چیزوں کو اس کے مقابلے سے زیادہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں خالص کے مقابلے میں یہ ہوگا, اس نیت کے مقابلے میں, کہ خدا کے علاوہ کوئی اور چیز بھی بیچ میں آ جائے گی, خدا کے علاوہ کوئی اور چیز بھی بیچ میں آ جائے گی کسی بھی سطح کے اوپر. خدا کی طرف سے نہیں آئی ہے, خدا کے علاوہ کوئی اور چیز آ گئی ہے. مثلاً کیا آ گئی ہے؟ اپنی ذاتی کوئی پسند ناپسند آ گئی ہے, اس کا تعلق خدا سے نہیں تھا. اگر خدا اور اس کے نظام میں رہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, کوئی سے پوچھے بھائی تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ کہتا ہے خدا کے لیے کر رہے ہو. تو کہتا ہے خدا کے لیے کرتے ہو تو پھر پیسے کیوں کماتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے چونکہ خدا نے جس کے حلال کمانے کا حکم دیا ہے. یہ بات صحیح ہے, اس کا خدا سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, کیونکہ خدا کے لیے کر رہا ہے اور دوسری جو نیت ہے وہ رزق حلال ہے, وہ بھی خدا کا حکم ہے. کوئی پوچھے رزق حلال لوگے تو کیا کرو گے؟ تو کہیں گے میں اپنے بچوں کو دوں گا, گھر والوں کو پالوں گا. تو کہیں گے یہ خدا کے مقابلے میں نہیں ہے. تو کہتا ہے نہیں, یہ مقابلے میں نہیں ہے, چونکہ یہ بھی خدا نے ذمہ داری میرے اوپر رکھی ہے, خدا کی خاطر کروں گا. اس کے بعد وہ کہے گا کہ تم کیا کھاتے پیتے نہیں ہو؟ وہ جو کھانا پینا اس میں تمہیں مزہ نہیں آتا؟ تو وہ کہے گا کہ یہ بھی میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں, کیونکہ خدا نے کھانے پینے کے اوپر ممانعت نہیں رکھی ہے, مجھے زندگی گزارنے کے لیے اس کام کو کرنا ہے, یہ بھی خدا نے ذمہ داری دی. ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے کیا تم اس پیسے سے اور کوئی لذت نہیں لوگے جو واجب ہے؟ کوئی اور بھی تو لذت لے سکتے ہو. تو کہے گا کہ ہاں یہ بھی میں کروں گا, کیونکہ اس کی بھی خدا نے مجھے اجازت دی ہے. اگر اتنا تک کرے یہ غیر خدا نہیں ہے, یہ خدا ہی خدا ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مثلاً کوئی آیا امام معصوم کے پاس, اس نے کہا کہ مولا مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں مشرک ہوں. امام نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ہم دولت لیتے ہیں, اس سے کھاتے ہیں پیتے ہیں, بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں, کیا یہ غیر خدا کے لیے نہیں ہے؟ فرمایا نہیں, خدا کے لیے ہے, چونکہ ان سب کا خدا نے حکم دیا ہے, اس میں سے کوئی غیر خدا کے لیے نہیں ہے. اچھا غیر خدا کے لیے کب ہوگا؟ ہاں غیر خدا کے لیے اس وقت ہوگا جب انہی چیزوں کو ہدف بنا لے, پیچھے خدا نہیں ہوتا. پھر نشانی کب ہوگی؟ جب خدا اور غیر خدا ٹکرائیں گے اس وقت نشانی سامنے آئے گی. اگر سب کچھ خدا کے لیے تھا, یہ کتنی بھی بڑی رقم ہو, خدا کی خاطر اتنا سا بھی قانون نہیں توڑے گا اللہ کا بنایا ہوا قانون. اگر خدا نے قانون دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے, اس قانون کو نہیں توڑے گا اگر خدا کے لیے کر رہا ہے. اور اگر صرف لفظ کے لیے کر رہا ہے, لفظ میں کہتا ہے خدا کے لیے, باقی سب اپنی مرضی سے کرتا ہے, جب مرضی آئے گا قانون توڑ دے گا, جب مرضی اپنے مفادات کو خطرے میں دیکھے گا اپنے قانون کو توڑے گا. لہذا مثال کے طور پر میں اپنے اوپر رکھ کے مثال دے دوں آپ کی خدمت میں. مثلا میں کہوں کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے خدا کے لیے کر رہے ہیں, تو کیا خدا کے لیے کرنے والا غلط بیانی کرے گا؟ نہیں کرے گا. اور اگر پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے غلط بیانی کرنی پڑے پھر کیا کرے گا؟ اب یہ جگہ ہوتی ہے جہاں ٹیسٹ ہوتا ہے, اب کیا کرے گا؟ آیا غلط کام کر لے گا یا غلط کام نہیں کرے گا؟ بد قسمتی سے یہ بات بہت سادہ اور واضح ہے لیکن عمل میں بہت دور ہے, عمل میں بہت دور ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. آج کے دور میں ہمارے پاس بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں, بہت ساری پارٹیز بنی ہوئی ہیں, گروہ بھی ہیں اور اجتماعات بھی موجود ہیں, بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے. بہت پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا, ظاہر ہے ہم لوگوں نے کچھ عرصے کے اندر ترقی کی ہے ان مسائل کے اندر. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم وہ نتائج لے پا رہے ہیں جو ہمیں لے لینے چاہیے تھے. آیا واقعا ہماری ترقی اس جگہ پر ہے جہاں پر ہمیں پہنچ جانا چاہیے تھا؟ تو کبھی کبھی شاید مجھے یاد آتا ہے پچھلے سال میں آپ کے سامنے چھوٹا سا مقایسہ کیا تھا کہ مختلف شیعہ قومیں گزشتہ 30 سال میں کہاں سے کہاں پہنچی ہیں. بدقسمتی سے ہماری پروگرس اتنی اچھی نہیں ہے, کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں, اور ان چیزوں میں ہمیں بہتری نظر بھی آ رہی ہے. حتیٰ یہ اجتماعات پہلے ایسے نہیں تھے, ان میں بھی بہرحال بہتری نظر آئی ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں ان کی اسپیڈ بہت زیادہ نظر آتی ہے, ان کے اندر ڈیولپمنٹ, ان کے اندر پروگرس بہت زیادہ نظر آتی ہے, ہمارے اندر اتنی زیادہ نہیں ہے. بلکہ ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک ادارے ہیں، ٹھیک ٹھاک کوشش بھی ہو رہی ہے. تو ابھی انسان اپنے ذہن میں پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ہم نتیجے کیوں نہیں لے پا رہے ہیں، ہمیں نتائج کیوں نہیں ملتے. بس ممکن ہے کوئی یہ کہے نتائج اس سے نہیں ملتے کہ ہمارے پاس ان کی طرح پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. مثال کے طور پر جو بہت کامنلی ہمارے یہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی ان کی طرح علماء ہوتے تو ہم نتائج دے لیتے. سوال یہ کہ علماء نہ ہونا بھی ہماری غلطی ہے. وہ علماء کی کوئی آسمان سے تھوڑی برسنے ہوتے ہیں، قوم نے خود بھیجنے ہوتے ہیں لوگ. اگر قوم نہیں بھیجے گی، بچے نہیں جائیں گے جو مثال کے طور پر اپنی ابتدائی جوانی کے اندر جائیں گے، وہاں پر پڑھیں گے 15 سال 10 سال محنت کریں گے، پھر واپس آئیں گے، تب قوم کے پاس عالم ہوتا ہے. عالم کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتا. میں کئی دفعہ اس بات کو کہہ چکا ہوں، زیادہ اس کی تکرار نہیں کروں گا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ہمیں 10 سال 15 سال کچھ جوانوں کو خرچ کرنے پڑیں گے، تب کہیں جا کے ہمارے پاس چند لوگ بنیں گے. ممکن ہے کوئی جواب میں کہے کہ ہم نتیجہ نہیں لے پا رہے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس اس کیلیبر کے علماء نہیں ہے. میں نے اس کیس میں بھی غلطی ہے، کیوں نہیں ہمارے پاس. اگر تھوڑا سا غور کرنا شروع کر دیں، شاید مشکل یہ بھی نہیں ہے، شاید مشکل یہ بھی نہیں ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ ہم ظاہر پہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ جو بنیادی ترین حقیقتیں ہیں ان کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں. اس معاملے میں دین کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن نظر دنیا پرستوں کی سی ہے. دنیا پرست اور دین والوں کی نظر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دنیا پرست ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ صرف ظاہر کے اوپر دکان کو چمکا رہے ہوتے ہیں. دنیا پرستوں کی برائیوں میں سے ایک برائیاں اور ان کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت، اس دنیا کے اندر ایسے ہی ہوگا، ظاہر کو دیکھیں گے، ظاہر کے اوپر بے تحاشا محنت کریں گے، باطن پہ اتنا کچھ نہیں ہوگا. اور جو دین ہمیں علامت دیتا ہے وہ ہمیشہ یہ دیتا ہے پہلے باطن کو صحیح کرو، پہلے باطن کو صحیح کرو. اور دین ہمیں وعدہ دیتا ہے کہ اگر تم باطن کو صحیح کر لو گے، تمہارے ظاہر کو خدا خود سنبھال لے گا، ظاہر کے کام کو خدا انجام دے دے گا. ہم لوگ دیندار ہیں، بات دین کی کرتے ہیں، دیکھتے دنیا پرستوں کی نظر سے ہیں. زیادہ ادارے بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، نام رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، پہلے دن سے خلوص کی کمی کے ساتھ کرتے ہیں. جب خلوص کی کمی کے ساتھ کرتے ہیں تو جتنا خلوص میں کمی ہوتی ہے اسی پروپورشن سے کام کی تاثیر کم ہوتی چلی جاتی ہے. کاش ہم پہلا کام یہ کریں کہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کاموں کو پرخلوص کریں. اور پرخلوص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ بھی کریں اس میں اللہ کے حکم پہ کمپرومائز نہ کریں. اگر خدا کا دین اتنا پیچیدہ ہوتا کہ اس کو سمجھنے کے لیے سب کو 10-10 سال خود میں بیٹھنا ہوتا، نجف میں بیٹھنا ہوتا، تو باقی بندوں کے لیے دین خدا نے کیوں دیا؟ خدا کا دین پیچیدہ نہیں ہے. ہم لوگ دین کو سمجھنے میں عذر لے کر آ رہے ہیں، ہم لوگ دین کو سمجھنے میں عمل کرنے میں تعمیل دے رہے ہیں دوسرے کے سامنے. کچھ چیزیں ہماری 2-2-4 کی طرح واضح ہیں. یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے مجھے پتا نہ چلے میں خدا کے لیے کر رہا ہوں یا کس کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو یہی پتا نہ چلے میں خدا کے لیے نہیں کر رہا ہوں یا خدا کے لیے کر رہا ہوں؟ جیسے ہی اپنے اندر سے جائزہ لے گا کہ بھائی یہ جو میں نے کام کیا ہے کس کے لیے کیا ہے، اس سے کون خوش ہوگا، اس سے خدا خوش ہوگا، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ کام میں نے خدا کے لیے کیا ہے کس کے لیے کیا ہے. خاندانوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے. یہ جو میں نے معاشرے کی مثال دی کہ بھائی ہم معاشرے کے اندر میں ادارہ بناتے ہیں، 10 سال ادارے میں محنت کرتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں وہ نتائج نہیں ملے ہمیں جو ہمیں ملنا چاہیے تھے. پھر اس کے بعد اس کی اصلاح کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جاتے ہیں دیکھتے ہیں قانون میں کیا کمی تھی، فلاں جگہ کیا کمی تھی. جو نہیں دیکھتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ کام واقعا خدا کے لیے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اگر خدا کے لیے ہوا ہوتا تو خدا نے سنبھال لینا تھا اس کو. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کام کو 100% خدا کے لیے کریں گے اور ہماری غلطیوں کو خدا نہیں سنبھالے گا، خدا سنبھال لے گا. شاید معجزات میں سے ایک معجزہ جمہوریہ اسلامی ایران ہے. کیا ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ 30-32 سال پہلے جب یہ حکومت بنی تو اس حکومت کے بنانے والے سارے لوگ موجود تھے، یا جتنے لوگ ارادتاً بنائے گئے تھے کہ حکومت چلائیں گے وہ سب زندہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے دفعہ تو پوری ٹیم صاف ہو گئی، کسی بم دھماکے کے اندر شہید ہو گئے، کسی نے مثلا خود کچھ حملوں کے اندر شہید ہو گئے، نہیں معلوم کتنی دفعہ تو وہ لوگ شہید ہوتے رہے ہیں کہ جنہوں نے شروع میں سب کچھ کیا، اس کے باوجود خدا نے اس کو زندہ رکھا ہے، اس کے باوجود خدا نے پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے. پورا کفر کا نظام مل کر بھی 32 سال ہو گئے شکست نہیں دے سکا ہے.
بلند صلوات.
پائے. اور کیوں یہ لوگ شکست نہیں دے پائے؟ انہوں نے کون سی مادی توانائی استعمال نہیں کی؟ جنگیں کی ہیں, میں نے عرض کیا بم دھماکے کیے ہیں, انہوں نے سازشیں کی ہیں, مکاریاں کی ہیں, ایک ایک سازش کے اوپر کئی کئی دس, بلکہ اگر میں دس کہوں تو کم کہوں گا, ہنڈریڈ آف ملینز آف ڈالر لگائے انہوں نے. دو سال پہلے جو مصیبت ایران میں کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے ہنڈریڈ ملین ڈالرز انہوں نے توانائی خرچ کی اس کے اوپر, اس کے باوجود نہیں کر سکے. اس وجہ سے کہ مثلا جو ایران میں کام کرنے والے ہیں وہ مادی طور پہ بہت مضبوط ہیں, شاید نہیں ہوں گے, شاید اتنے مضبوط نہیں ہوں گے, لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے, ان کی اساس میں اللہ کے لیے خلوص ہے, ان کی اساس میں پرخلوص جد و جہد ہے. جب تک وہ بنیاد میں پرخلوص ہیں ان کو کوئی چیز نہیں ہلا سکے گی. آپ جب کسی گروہ کو تشکیل دیں, جب کسی کام کو انجام دینے کے لیے کچھ لوگوں کو جمع کریں, اس میں ممکن ہے 25 لوگ آ جائیں, مثلا 10 اصلی ہوں, 50 ان کے ساتھ فرعی لوگ ہوں. اگر وہ 10 اصلی لوگ مخلص ہوئے کام چلے گا, لیکن وہ جو 10 اصلی لوگ ہیں اگر وہ مخلص نہیں ہوئے پھر کام نہیں چلے گا, اس سے کام نہیں چل پائے گا. پہلی چیز جس کو دیکھ لیجیے گا, جہاں کہیں آپ بیٹھیں, جہاں کہیں کوئی کام کرنے کی کوشش کریں, آپ کا کام پر خلوص ہو. کیوں؟ ورنہ توانائی ضائع ہوتی رہے گی. ادارے بنتے رہیں گے, کچھ عرصے چلیں گے, پھر لڑیں گے, دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے, کام ختم ہو جائے گا, ایک دوسرے سے لڑنا باقی رہے گا. یہ ہوتا ہے ہمارے کثرت سے ہوتا ہے, اور پھر دوبارہ اس کام کو تکرار ہوتا دیکھتے ہیں اور نہیں سیکھتے کہ وہ جو اصلی سبب ہے وہ کیا ہے, اس کے اوپر کیوں نہیں محنت کرتے. وہ جو اصلی ترین سبب ہے وہ یہ کہ ہمارے دل کھلے ہیں یا ہمارے دل ایک دوسرے سے بند ہوئے ہیں. اگر دل کھلے ہیں, سچائی کے اظہار کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, وہ بھی خدا کے لیے کام کر رہا ہے, میں بھی خدا کے لیے کام کر رہا ہوں, پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, پھر کام انجام پائے گا. لیکن اگر خدا نہ کرے بنیاد اور اساس مکاریوں کے اوپر ہے کہ نہیں مجھے اس سے کچھ چھپا کے کرنا ہوگا, اس کو بھی مجھ سے کچھ چھپا کے کرنا ہوگا, کچھ ترکیبیں مجھے کرنی پڑیں گی جو اس کو نہیں بتانا ہے, وہ ترکیبیں کرے جو مجھے نہیں پتا چلے, اس کا مطلب ہے یہ کام نہیں چلے گا, اس میں خلوص نہیں ہے. جو میں آپ کی خدمت انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی چیز خلوص ہے, اس توانائی کو اپنے اندر لائیں. اب روایت سے عرض کرتا ہوں, ایک روایت کے اندر معصوم نے ارشاد فرمایا کہ خدا سبحانہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا, فرمایا اخلاص سر من اسراری, فرمایا خلوص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے, جس بندے کو پسند کروں گا اس کے دل پر نازل کر دوں گا. خلوص اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, جس بندے کو پسند کرے گا اس کے دل پہ نازل کرے گا, باقی وہ خلوص سے محروم کر دے گا. خدا خلوص کو انعام کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ تم جدوجہد کرو. کیوں خلوص کو انعام کے طور پہ کہہ رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم بغیر نصرت خدا کے خلوص پہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے. تو خلوص ہونا خود بہت بڑا معرکہ ہے, بہت دفعہ ہمارے ہاتھ سے بھی باہر ہے. یعنی مثلا آپ اور میں کوئی کام انجام دے رہے ہوں گے اور دینے کے کچھ عرصے تک جدوجہد کرتے رہیں گے, یہ خدا کے لیے ہونا چاہیے, خدا کے لیے ہونا چاہیے, کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہوگا کہ نہیں خدا کے لیے نہیں تھا, اس میں بھی نفسانی خواہشات تھی. بہترین مثال جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, نہ کہوں بہترین, اچھی مثالوں میں سے ایک مثال آیت اللہ محسن قراتی نے بیان کیا. ان کی اس مثال میں بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں. کہنے لگے کہ میں یہ آیت اللہ محسن قراتی ایران میں بہت مشہور ہیں, ٹیلی ویژن پہ ان کا درس آتا ہے, میرا خیال میں شاید 30 تو ہو گئے ہوں گے ہر جمعرات کو ان کا درس آتا ہے اور بہت لوگ دیکھتے ہیں اس کو. کہنے لگے کہ میں ایک سال میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ خدا میں خلوص چاہتا ہوں, اور میں نے اندازہ لگایا کہ میرے اندر خلوص کی کمی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ جب خلوص کا معیار بنا رہے ہوتے ہیں تو کس حد کے اوپر جا کے بناتے ہیں. کہنے کہ میں نے اندازہ لگایا کہ میرے اندر خلوص کی کمی ہے اور مجھے کچھ قربان کرنا ہوگا تاکہ میں خلوص تک پہنچوں. تو کہنے کہ میں نے خدا سے عہد کیا کہ خدا میں ایک سال تک بغیر کسی عوض کے, حتیٰ چھوٹے سے چھوٹے مادی عوض کے, تیرے دین کے لیے خدمت کروں گا. جتنی جگہ جانا ہے جاؤں گا, جتنی جگہ پہنچنا ہے پہنچوں گا, درس دوں گا, خطابت کروں گا, جو کر سکتا ہے کروں گا, اتنا سبھی مادی عوض نہیں لوں گا, صرف اس محنت کے نتیجے میں مجھے خلوص دے دے, میں تیرے خلوص تک پہنچنا چاہتا ہوں. کہنے کہیں گے میں نے خدا سے عہد کیا مشعل مقدس گیا حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا رہا ہوں، وہاں پہ جا کے گڑ گڑایا، مولا سے کہا مولا مجھے نصرت چاہیے، اس کے بعد کہنے میں نے اپنے کام کو شروع کیا، پتا نہیں کتنے شہروں میں سفر کیا، کئی مہینوں کے بعد پھر دوبارہ مشہد جانا ہوا کسی درس کے لیے، کہنے کہ ایک مدرسہ تھا وہاں پہ مجھے درس دینا تھا، تو میں وہاں پہ جا رہا تھا تو کوئی لڑکا کھڑا ہوا تھا طالب علم، کوئی طالب علم کھڑا ہوا تھا، جب وہ مدرسے کے اندر داخل ہونے لگے تو وہ کسی اور طرف دیکھ رہا تھا، وہ ان پہ توجہ نہیں دے رہا تھا، ایسی پیٹ موڑ کے کھڑا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ میں اندر آ رہا ہوں، اس نے ایسے ہی، میں نے ڈیل نہیں کیا، بس ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی مہمان اندر آ رہا ہوتا ہے، جو اندر کھڑا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے سلام کرتا ہے ہاتھ ہاتھ ملاتا ہے، تو اس نے کچھ نہیں کیا، دیکھا میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے، وہ اپنا مشغول رہا اور ادھر جہاں دیکھ رہا تھا دیکھ کر آؤ، کہنے کہ اس نے مجھے ذرا سا بھی اسے کہتے ہیں کہ کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے، کہنے کہ میں گیا میں درس دے کے باہر آیا، اس کے بعد رات کو جب میں سوچنے لگا تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کئی مہینے کی محنت کے باوجود پرخلوص نہیں ہو سکا، مجھے اس سے توقع تھی کہ یہ مجھے احترام دے گا، یہ توقع کیوں تھی میرے اندر، مجھے اس سے احترام کی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی، تو کہنے کہ میں اس رات بہت رویا کہ میں نے اتنے مہینے محنت کی اب بھی پرخلوص نہیں ہو سکا، اس کے بعد کہنے کہ میں ایک عارف تھے جو تہران کے نزدیک کہیں ہوتے تھے ان کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے، ایک آدمی میری طرف دیکھتا ہے اور نہیں مجھے احترام دیتا تو مجھے برا کیوں لگا، اگر میں خدا کے لیے کر رہا تھا تو مجھے برا نہیں لگنا چاہیے تھا، یہ تو کہنے کہ جب انہوں نے کہا کہ فراتی نے کہا میں نے کئی مہینے محنت کی اور مجھے لگتا ہے کہ میں پرخلوص نہیں ہوں، تو وہ رونے لگے، جب وہ روئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کہنے لگے کہ تمہیں کئی مہینے کی محنت سمجھ میں آتی ہے کہ پرخلوص نہیں تھے، میرے جیسا آدمی سوچتا میں نے ساری زندگی برباد کر دی، خلوص نہیں ملا ابھی تک، ان لوگوں نے محنت کی ہے تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں خدا ہمیں کاموں کے نتیجے کیوں نہیں دیتا، کیسے ملیں گے، جو بنیادی ترین مشکل ہے اس پہ کام کرتے نہیں ہیں ہم لوگ، ظواہر کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے نہیں معلوم کتنی دفعہ ریویو کرتے ہیں یہ کام کیسے ہوگا، کون کہاں جائے گا، کون کیسے لائے گا، یہ ساری باتیں، اور وہ جو اصلی ترین مشکل ہے کہ بھائی کام پرخلوص ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کو کیوں نہیں صحیح کرتے ہیں؟ اچھا اب ہم نے مجلس کے سلسلے میں آپ سے صرف ایک بات پوچھی تھی کہ پرخلوص نہیں ہوئے تو مجلس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ نے کہا تھا نہیں ہوگا، ابھی میں ایک اور بات سوچتا ہوں، اگر ہم لوگ پرخلوص نہیں ہوئے تو امام کے لشکر میں جائیں گے کیسے، ہو سکتا ہے اتنی سی مجلس جس سے دس دن ہونا ہے یہ قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں اگر خلوص نہیں ہوا، وہ امام کے لشکر میں جانے کے لیے جس میں 1100 سال انتظار ہوا ہے ابھی تک، اس بغیر خلوص کے پہنچ جائیں گے ہم لوگ، یہ وہ جگہ جہاں ہمیں محنت کر لینی چاہیے، اچھا یہ اسلام کے سادہ ترین ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے، یعنی بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی کسی بات کو بتانے کے لیے آپ نے 30-40 منٹ وقت لگایا ہے، کوئی پیچیدہ بات ہو تو جو بتائیں جس کے اوپر 30 منٹ وقت لگائیں، یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہی نہیں ہو رہا ہے، باقی پیچیدہ چیزیں ہو رہی ہیں، آرگنائزیشن چل رہی ہیں، پبلیکیشن آ رہی ہیں، پرنٹ میں، الیکٹرانک میڈیا میں کام ہو رہا ہے، لیکن ایک مشکل رہ گئی ہے، یہ سب خدا کے لیے ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں کہ خدا کے لیے ہونے لگے؟ ایک مشورے کے طور پر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اپنی زندگی سے، ظاہر ہے میں آپ کی طرح میں بھی اس جدوجہد میں مشغول ہوں کہ کسی طرح مجھے خدا کے لیے کام کرنا چاہیے اور جو غیر خدائی فکریں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، مجھے بھی اس کے اوپر محنت کرنا، میں محنت کر رہا ہوں، یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، مجھے ایک تعویل کا دروازہ بند کر لیں، تعویل نہ کریں چیزوں کو، یعنی ایک دفعہ سمجھ میں آ گیا کہ خدا کے لیے نہیں تھا، اب یہ کہہ نہیں پھر بھی خدا کے لیے کیا تھا، جب نہیں کیا تھا تو نہیں کیا تھا، ختم ہو گیا معاملہ، قبول کرنے کی غلطی کی تھی، اگر نظر آ رہا ہے کہ خدا کے لیے کیا ہوتا تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، قبول کرنے والی غلطی ہوئی ہے، میں نہیں کہہ رہا کسی اور کے سامنے، اپنے ساتھ قبول کر لیں کیا ٹھیک ہے، یہ غلطی ہے، اس غلطی میں ہمیں اصلاح کرنا چاہیے، اصلاح وہ کرے گا، علاج وہ کرے گا جو بیمار ہونے کا اعتراف کرے گا، اگر یہی اعتراف نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں تو وہ علاج کہاں کرے گا، جو شخص یہ کہہ رہا ہے میرے جسم کو کوئی مرض نہیں ہے وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے گا، کیوں علاج کرائے گا؟ ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم وہ بیمار ہیں جس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیمار ہیں, اعتراف نہیں کرتا. اب کیوں اعتراف نہیں کرتا؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں سب صحیح ہے. ارے بھائی سب سب نہیں ہے صحیح, سب صحیح ہوتا تو ہمارے دل دور نہیں ہونے چاہیے تھے, ہمارے دلوں کو نزدیک ہونا چاہیے تھا. سب صحیح ہوتا تو یہ حالت نہیں ہوتی جو اس وقت حالت ہو رہی ہے ہماری. اس بات کی علامت ہے کہ سب صحیح نہیں ہے, اس میں خرابی ہے. اور جو خرابی مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ باقی ساری چیزیں ہم چیک کر رہے ہیں, وہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. جو بنیادی ترین مشکل ہے وہ یہ ہمارا خلوص کم ہے, ہمیں اس خلوص میں اضافہ کر لینا چاہیے. اچھا اب خلوص میں اضافے کے لیے کیا ترکیب کی جا سکتی ہے؟ اپنے کام کو چیک کرتے رہیں. اگر جس ہدف کو خدا نے ہدف نہیں بنایا اس کے ملنے میں خوش ہوتے ہیں, جس ہدف کو خدا نے ہدف نہیں بنایا اس کے ہاتھ سے جانے میں غم ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کام خدا کے لیے نہیں ہے. اس کی تشریح آپ کی خدمت میں مختصر سے عرض کرتا ہوں, وقت ہو گیا تقریباً. درود بھیجے محمد وآل محمد. قسم فرض فرمائے آپ نے کوئی عبادت انجام دی, اچھی عبادت انجام دی, آپ نے فرض کی نماز شب پڑھی, آپ نے قرآن کریم کی کوئی تلاوت کی جس سے آپ کے دل پہ اثر ہوا, آپ نے کوئی اچھی عبادت انجام دی, اس اچھی عبادت کو انجام دے کر دل میں آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے ایک اچھی عبادت انجام دی ہے, یہ بری نیت نہیں ہے, یہ اچھی نیت ہے, آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے, اس طرح کیا ہے جس طرح خدا نے چاہا تھا, ہدف وہ ہدف تھا جو خدا نے دیا تھا, اس کو کر کے آپ خوش ہیں میں نے اللہ کی بندگی کی ہے, یہ جو خوشی آیا اندر اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ اچھی چیز ہے. ایک دفعہ آپ انجام دے رہے تھے عبادت, کسی نے آپ کو دیکھ لیا, اس نے دیکھ لیا کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں عبادت. اب آپ کے دل میں خوشی ہے کہ اس نے دیکھ لیا یہ غیر خدا ہے, یہ خدا نہیں ہے. کیوں؟ دوسرے کو دکھانا خدائی ہدف نہیں ہے. خدا نے عبادت کا ہدف یہ نہیں رکھا کہ میں دوسروں کو دکھاؤں. اب اگر غیر خدائی ہدف پر دل خوش ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ خدا کے لیے نہیں. اب میں جس کے اوپر لے آتا ہوں, آیا الہی ہدف ہے کہ لوگ زیادہ ہوں؟ نہیں, یہ الہی ہدف نہیں. خدا کے اہداف میں سے, اچھے کاموں کے اہداف میں سے یہ ہدف نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہوں. اور خدا کے اہداف میں سے کیا ہدف ہے؟ ہدف یہ لوگوں پر اثر زیادہ ہو, لوگ خدا کی طرف بڑھیں, یہ ہدف ہے. بس لوگ خدا کی طرف بڑھیں یہ ہدف ہے. اگر اس پر خوشی ہو کہ لوگوں میں زندگی تبدیل ہوئی وہ خدا کی طرف بڑھے, یہ خوشی کی بات اچھی ہے کیونکہ ہدف خدائی ہے. لیکن اگر ہدف یہ ہو جو خدا نے طے نہیں کیا ہے کہ تعداد بڑھ گئی اس پر خوشی ہے, یہ غیر خدائی ہدف ہے, اس کو خدا نے ہدف نہیں بنایا تھا. بس جہاں کوئی غیر خدائی ہدف ہو اس پر خوش ہوں, اس کا مطلب ہے کام خدا کے لیے نہیں ہے. اور کسی غیر خدائی ہدف کے ہاتھ سے جانے پر غم ہوتا ہو, اس کا مطلب ہے کام خدا کے لیے نہیں ہے. جو ہدف خدا نے نہیں بنایا اس کے نہ ملنے پر غم کیسا ہے, اور جو ہدف خدا نے نہیں بنایا اس کے ملنے پر خوشی کیوں ہے؟ ہاں جو ہدف خدا نے بنایا ہو وہ ملے اس پر خوش ہوں, یہ اچھی بات ہے. خدا نے مثلاً, اب میں ایکسٹریم لیول پہ چلا جاؤں, خدا نے اولاد کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ آپ دین کا پیغام پھیلائیں, اللہ کی نصرت کرنے والے بندے زمین کے اوپر بڑھے ہیں, اس سے اولاد دی ہے. اگر اولاد کام آ جائے اس ہدف میں جو خدا نے دیا ہے, کہ اولاد کام آ جائے نصرت دین میں, اب خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟ یہ خوشی کی بات ہے. اولاد کام آ گئی اس ہدف میں جس میں خدا نے طے کیا تھا, تو خوشی ہے. اس پہ واقعی خوشی ہے, اولاد کام آ جائے وہاں پر جہاں خدا نے طے کیا تھا. لیکن اولاد سے غیر خدائی ہدف لے کر خوشی ہو, یہ خدائی ہدف نہیں ہے, یہ بیکار ہے. اس کا مطلب کام خدا کے لیے نہیں ہو رہا. بچوں میں سے وہ بچہ زیادہ عزیز ہو جو زیادہ کماتا ہے, اس کا مطلب نیت خالص نہیں ہے. بچوں میں سے وہ بچہ زیادہ عزیز ہو جو دین کے کام آتا ہے, یہ نیت اچھی نیت ہے, یہ خدائی ہدف ہے. کہہ رہا کہ جو دین کے کام آئے گا وہ کمائے نہیں, نہیں وہ کمائے نہیں, دونوں کام کر لے یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن ہمارا دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, سب سے اہم یہ مسئلہ ہے, اس کے اوپر کس طریقے سے محنت کرنا. بس اجدار محترم ہم لوگ کے پاس زیادہ زندگی نہیں ہے, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے جب تک ہم لوگ شعور میں آتے ہیں ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے, پھر زندگی کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں, اس میں ہم لوگ اپنے طور پر کوئی زیادہ کام نہیں کر سکتے. بیچ میں مشکل سے 20-25 سال ایسے ہوتے ہیں جو ہم دین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ بھی ضائع ہو گئے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, نہیں معلوم پھر ہمارا آخرت کے لیے سرمایہ کیا بنے. تو جو بھی وقت ہے اس کو استعمال کرنے اپنی اصلاح کے لیے. اور اب عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں, اصلاح کا آسان ترین کام یہ اپنے خلوص کو بہتر کرنا. اب ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہ بھائی ہمارے سامنے اتنی بڑی بڑی مشکلات ہیں معاشرے کے اندر, کفر کا نظام ہے, ظلم رائج ہے, ان سب سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس کیا یہی ایک فارمولا ہے کہ یہاں سے شروع کر؟ واللہ یہی فارمولا ہے, یہیں سے شروع کرنا پڑے گا. باقی کہیں سے بھی شروع کریں گے ناکامی ہو جائے گی. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے شروع کرنے کا مطلب ہے آگے کا کوئی کام نہیں کریں گے, نہیں آگے کا بھی کام کریں گے, اس کے اوپر اصرار کر لیں, نیت اچھی کر لیں, تعویل قبول نہ کریں, تعویل قبول نہ کریں. جیسے آپ نیت اچھی کر لیں گے, کاموں کو خدا کے لیے کریں گے, غیر خدائی اہداف کو خوش نہیں ہوں گے, خدا کا مانوی نظام آپ کی نصرت کے لیے آئے گا. ہم انسان ہیں, ہم غلطی نہ کریں گے نہیں ہو سکتا, ہم نے غلطیاں کرنی ہیں. آپ کسی ادارے کو چلا رہے ہیں جس میں 300 آدمی کام کرتے ہیں, آپ غلطی نہیں کریں گے کیا؟ قرآن کریں گے, کوئی معصوم تھوڑی ہی غلطی نہیں کریں گے. آپ کسی ادارے کو چلا رہے ہیں, کسی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہوگی, قرآن ہوگی, آپ معصوم نہیں ہیں کہ زیادتی نہ کریں. زیادتی بھی کریں گے غلطی بھی کریں گے, صرف ایک معاملہ ہے اگر پرخلوص ہوئے خدا غلطیاں سنبھال لے گا, خدا سنبھال لے گا, نتیجے کو صحیح کر لے گا. اور پرخلوص نہیں ہوئے تو پھر سزا ملے گی, پھر سزا ملے گی. تو پہلی چیز جو اپنے اندر لے آئے پرخلوص ہو جائیں, اللہ کے لیے کام کرنے سے بڑھے, اور پھر دیکھیں کہ تاثیر کیا ہے. اور یقیناً ہر وہ کام جو اللہ کی راہ میں انجام پاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اس کے پیچھے چند پرخلوص لوگ ہوتے ہیں, چند پرخلوص لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے کچھ محنت کی ہوتی ہے, اللہ کے لیے کام کیا ہوتا ہے, اللہ ان کے کام کی تاثیر میں بہت سارے لوگوں سے کام کروا لیتا ہے. کاش میں اور آپ وہ پرخلوص بندے بن جائیں جن کے کام کو خدا تاثیر دلواتے ہیں, جن کے کام کو لے کر فرشتے بھی آگے بڑھتے ہیں. یہ دین جو اب تک چلا ہے اس میں نبی اور آل نبی کا خلوص جمع ہوا, اتنے ظالم جمع ہوتے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے کیوں ختم نہیں کر سکے, اتنے دشمن جمع ہوتے تھے ختم کرنے کے لیے نہیں ختم کر سکے, کیوں؟ اس کے پیچھے نبی اور آل نبی کا خلوص آ گیا ہے.
حضوریے محمد اور آل محمد بلند صلوات.
جتنا آپ اس کے نزدیک چلتے چلے جائیں گے میرے اور آپ کے اندر بھی تاثیر بڑھتی چلی جائیں گی, اور ظاہر ہے کہ ہم تاثیر چاہتے ہیں. میں نے پہلے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو, ہم مرنے پہ ختم نہیں ہوں گے, ہمیں معلوم ہے ہم مرنے پہ زندہ رہیں گے, کہیں اور جائیں گے, جہاں کہیں بھی جائیں گے ہمیں رزق چاہیے ہوگا, اور رزق وہی ہے جو یہاں سے لے کے جائیں گے, وہاں رزق نہیں بنا پائیں گے. اب مشکل یہ ہے کہ وہاں ابدی زندگی ہے اور رزق یہاں 50-60 سال میں بنانا ہے, تو ہمیں اس 50-60 سال میں ابدی زندگی کا رزق بنانا ہے. ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کہ یہاں مسلسل رزق بنتا رہے اور ہمیں وہاں پہنچتا رہے, اور یہ کام صرف خلوص سے ممکن ہے. کوئی اتنا پرخلوص کام کرے کہ خدا اس کے کام کی تاثیر کو قیامت تک جاری رکھے, ابداً ثواب ملتا رہے, ابداً وہاں جزا ملتی رہے, صرف خلوص سے ممکن ہے. اور ہمیں نہیں معلوم تاثیر کہاں پر ہے. بعض کاموں کا ہم بہت اچھا کرتے ہیں, خلوص نہیں ہوتا, تاثیر نہیں ملتی, ہم اور آپ بالکل نہیں جانتے. اس جگہ پہ میں کہوں گا کاموں کو بھی انجام دیں, محنت بھی کریں, اور پھر سید و شہدا سے نصرت پاؤں, مولا مدد کرے. کوئی کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. کاموں میں خلوص آ جائے اس کے کچھ مقدمہ ہمارے ہاتھ میں ہیں، باقی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. اللہ کی عنایت اگر نصیب ہو جائے، کچھ مقدمات کو فراہم کر لیں، کوئی قربانی دینی پڑے دے دیں، اس کے بعد اہل بیت سے نصرت طلب کر لیں، مولا سید الشہداء سے نصرت طلب کر لیں. اعزائے محترم، مجھے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کہ خدا ہمارے کانوں میں یا حسین کی آواز پڑھنے دے رہا ہے، یہ کوئی توفیق کی بات ہے. یہ کہ ہم فرش عذاب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا نے کوئی عنایت کی ہوئی ہے ہمارے اوپر. 7 ارب انسان ہیں، 6 ارب سے زیادہ کو یا حسین سننے کو نہیں ملتا ہے، آپ کو مل رہا ہے. 6 ارب سے زیادہ ہیں جن کی آنکھوں میں کبھی حسین کے نام پہ گریہ نہیں آیا ہے، آپ کو خدا نے دے دیا ہے. کہ سعادت نہیں ہے؟ پوری کائنات کی شرافت انسان کے اندر ہے، پوری انسان کی شرافت نبی خدا کے اندر ہے. وہ نبی خدا بی بی سیدہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس سیدہ کا نام آپ کے کانوں میں آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں گریہ آتا ہے. شرف نہیں کہ امتیاز نہیں ہمارے لیے، خدا کی برکت ہے یہ. نہیں معلوم بیوی کے نام میں کیا تاثیر ہے، مسائل پڑھو تب بھی گریا آتا ہے، مسائل پڑھو تب بھی گریا آتا ہے. جتنا ہم جیتا ہے ان کی مصیبتیں ہیں، نہیں معلوم ان کا راز ہے، ان کی اولاد طاہرہ کی مصیبتیں ہیں. ہم نے ان کی ذات مقدس میں سے کیا معلوم کر لیا ہے، خدا جانتا ہے. لیکن ہمیں بس یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بی بی ہے جس نے سب کچھ قربان کیا، اپنے وجود سے، اپنی ہستی سے، اپنے تعلق سے سب کچھ قربان کیا ہے. اور اگر ماں وہ ہو جس کے بچے شہید ہوں، ہم کہتے ہیں شہید کی ماں ہے، لیکن اگر ماں وہ ہو جس کی بچیاں اسیر ہوں، اب اسے کیا کہیں گے؟ جب بی بی سیدہ کے مسائل بیان کرتا ہے انسان تو معمولاً توجہ دیتے ہیں کہ یہ وہ بی بی ہے جس کے ایک بچے کے جنازے پہ تیر برستے ہیں، ایک اور بچے کا لاشا پکا ہوا ہے. لیکن جب تیسرے جملے میں بات آتی ہے یہ وہ بی بی ہے جس کی بچیاں بھی زندہ میں گئی ہیں، اس کا غم کچھ اور ہے. ہر مصیبت کو تحمل فرماتے تھے، لیکن جب اس مصیبت میں پہنچے کہ وہ بی بی ہے نہ بادہ ہونے جائے، اس پہ اہل بیت نے کس طرح صبر کیا ہے خدا جانتا ہے. یہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا کردار ایک عجیب کردار ہے. چند موقع ایسے ہیں جہاں پر انتہا ہوتی ہے اور انسان ان کو مقایسے میں دیکھتا ہے. شب عاشور بی بی زینب صلی اللہ علیہا ایک موقع پر گھبرائی ہیں، گھبرا کر سید الشہداء کے پاس آئیں اور کہا کہ بھائی دشمن کا لشکر بہت نزدیک آ رہا ہے. گھبرا کر کئی دفعہ کہا اور بی بی غش کھا کے گر گئیں، بے ہوش ہو گئیں. اسی شب عاشور میں ایک دفعہ بی بی زینب اپنے بھائی کے پاس آئیں اور پوچھا کہ بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا یا نہیں لیا؟ شب عاشور بی بی زینب مسترب ہیں، لیکن اثر عاشور تلے زینب یہاں پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو ذبح ہوتے بھی دیکھا ہے. یہ جرأت اور طاقت کہاں سے آئی ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا شہادت سید الشہداء سے پہلے کچھ اور ہیں، سید الشہداء کی شہادت کے بعد کچھ اور ہیں. نہیں معلوم امامت کے کون سے مراحل ہیں، یہ کن امتحانات پر ہیں. لیکن اگر کوئی صرف اس منظر کو تصور کرے کہ بی بی تلے کے اوپر تشریف فرما تھی، اس اونچائی کے اوپر جہاں سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھ رہی تھی، اور ایک موقع پر امام سجاد کے پاس آ کر پکارا، کہا بیٹا سجاد اپنے بابا کو خبر دو،
منظر کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن اگر کم لگے تو پھر 11 محرم کا منظر سوچنا پڑے گا، جب بی بی سید زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے بھی گھروں کا پر لاشیں پر آئی ہے، اور اس نے گھروں کا پر لاشے کے برابر سے مٹی کو ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور خدا سے کہا یا رب لا تقبل منا هذا القربان،
پروردگار تو جو آستہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار تو جو آستہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار ہمیں ہماری اولادوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، ذکر سعید و شہداء جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما، اے پاک پروردگار تو نے خلوص کا ہم سے امتحان لیا، اے پاک پروردگار ہمیں خلوص اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اے پاک پروردگار قیامت کے دن مخلصین میں محشور فرما، اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔